وينقسم على قسمين، أحدهما يقال له التصور، وثانيه ما يعبر عنه بالتصديق. أما التصور فهو الإدراك الخالي عن الحكم، والمراد بالحكم نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو صلبا، وإن شئت قلت إيقاعا أو انتزاعا. وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، كما إذا تصورت زيدا وحده أو قائما وحده من دون أن تثبت القيام لزيد أو تسلبه عنه. آج هم تصور اور تصديق کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، تصور اور تصدیق. تو آج ہم تصور اور تصدیق کے بارے میں پڑھیں گے، اور تصور اور تصدیق چونکہ قسمیں ہیں علم کی، علم کا پتہ ہوگا تو تصور اور تصدیق کی بھی سمجھ آئے گی بھائی. اسی لیے مصنف نے پہلے علم کی تعریف کی اور اب تصور اور تصدیق کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے لگے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ علم دو قسم پر ہے، ایک علم حضوری اور ایک علم حصولی. علم حضوری کے اندر شے معلوم، شے مدرک جو ہے بذات ہی اپنی ذات کے اعتبار سے خود ہی مدرک کے پاس موجود ہوتی ہے، اور علم حضوری جو ہے وہ تحصیل صورت کا محتاج نہیں، اس میں صورت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شے خود مدرک کے پاس موجود ہے. اور علم حصولی البتہ اس کے اندر حصول صورت کی حاجت پیش آتی ہے کہ صورت حاصل ہوئی، تو یہ ہے علم حصولی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم حضوری ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے اللہ کے پاس موجود ہیں، جبکہ ہمارا اکثر علم علم حصولی ہے. البتہ کچھ علم ہمارا حضوری ہے، جیسے ہمارا علم اپنی ذات پر اور اپنی صفات پر، یہ کیا ہے؟ علم حضوری ہے بھائی. تو ہماری اپنی ذات کا علم، ہماری ذات ہی تو علم کا حاصل کرنے والی ہے، عقل اسی کا تو اعلیٰ ہے، تو یہ اپنے ہی بارے میں جو علم ہے اس کا وہ علم حضوری ہے کہ خود اسی کے پاس موجود ہے جس چیز وہ شے معلوم بھائی. اسی طرح اس کی صفات بھائی، صفات. اب آگے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آگے تقسیم ہونے والی ہے تصور اور تصدیق کی، تصدیق کی طرف علم کی، یہ تقسیم علم حصولی کی ہے، علم حضوری کی نہیں بھائی. یہ قسمیں تصور اور تصدیق کس علم کی ہیں؟ یہ علم حصولی کی قسمیں ہیں، علم حضوری کی نہیں، کیونکہ علم حضوری وہ تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ کون سا علم تقسیم ہوتا ہے؟ علم حصولی بھائی، علم حصولی. اچھا، تو اب علم کی تعریف پتہ چل گئی آپ کو، اب وہ تصور اور تصدیق کے بارے میں بتلانے لگے ہیں. اور تصور اور تصدیق کس کی قسمیں ہیں؟ علم حصولی کی. تصور اور تصدیق یہ کس کا نام ہے؟ علم کا. کس چیز کا نام ہے؟ علم کا نام ہے. علم کی کچھ قسمیں ان کو ہم تصور کہیں گے، کچھ قسمیں ہم ان کو تصدیق کہیں گے. اب کس کو تصور کہیں گے، کس کو تصدیق کہیں گے، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری بات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ملفوظ ایک معقول بھائی. ہماری بات کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ایک معقول اور ایک ملفوظ. معقول جو عقل میں آئی، اور ملفوظ جو زبان پر آئی جس پر ہم نے تلفظ کیا بھائی. بھئی آپ جو بھی بات کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے وہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، اور جب تک یہ دماغ میں ہے اسے کہیں گے قول معقول۔ بھئی جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں پہلے وہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ اس کا سوچتے ہیں، تو یہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ قول معقول۔ اور جب اسی کو زبان سے ادا کر دیں گے، اس پر تلفظ کر دیں گے آپ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قول ملفوظ۔ بھائی دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ قول معقول وہ بات جو آپ کے ذہن میں ہے، مثلا آپ دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو پہلے ذہن میں یہ بات لے کر آئیں گے، تو یہ ہے ابھی ذہن میں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ قول معقول۔ اور جب زبان سے کہہ دیا مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ نے اس بات پر تلفظ کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ اب قول ملفوظ ہے، قول ملفوظ۔ آپ منطق پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے منطقی بحث کرتا ہے قول معقول کے ساتھ، یہ ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے اس کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے بھائی، اس کے بارے میں۔ اور جس طرح آپ نے پڑھا ہے بھائی، لفظوں میں کہی ہوئی بات کبھی مفرد کہلاتی ہے، کبھی مرکب کہلاتی ہے، پڑھا ہے یا نہیں بھائی؟ اور پھر یہ مرکب کبھی مرکب ناقص کہلاتا ہے، اور کبھی مرکب تام اور جملہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح عقل کے اندر جو باتیں آئیں وہ بھی کبھی تو مفرد ہوں گی، اور کبھی مرکب ناقص ہوں گی، اور کبھی مرکب تام۔ تو جس طرح کی بات ذہن کے اندر آئے گی آپ اسی طرح کے لفظوں کے ساتھ اسے ادا کریں گے۔ جیسی بات ذہن میں آئے گی اگر مفرد آئی ہے تو اس کو مفرد لفظوں سے ہی ادا کریں گے، اگر مرکب ناقص ذہن میں ہے تو مرکب ناقص کے لفظوں کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اور اگر مرکب تام آپ کے ذہن میں آیا وہ قول معقول جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب تام، تو آپ قول ملفوظ بھی کس قسم کا لائیں گے؟ مرکب تام۔ تو یعنی جتنی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں آپ اسی قدر الفاظ لاتے ہیں، ایک بات آئے تو ایک لفظ لاتے ہیں، دو آئے تو دو لفظ لاتے ہیں، تین آئے تو تین لفظ لاتے ہیں، چار باتیں آئے تو چار لفظ لاتے ہیں، چار لفظ۔ منطقی نے تو بحث کرنی ہے قول معقول سے، لیکن ذہن میں آئی ہوئی بات دوسرے کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، مجھے اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس پر تلفظ نہ کریں، زبان سے اس کو ادا نہ کریں۔ تو منطقی نے دراصل بحث تو کس سے کرنی ہے؟ قول معقول سے، لیکن قول معقول دوسرے کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ الفاظ کا، الفاظ کے ذریعے دوسرے کو بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو لہذا دراصل یہ جو مفرد ہونا، مرکب ناقص ہونا، مرکب تام ہونا، یہ اصل میں پہلے قول معقول میں جاری ہوں گے، تو اصلا یہ قول معقول میں جاری ہوں گے، اور پھر جب آپ تلفظ کرتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں یہ مفرد ہے یا مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے۔ تو یہ دراصل کس کی قسم ہے؟ پہلے اصل کے اعتبار سے تو یہ قسمیں ہیں قول معقول کی، لیکن طبعاً جو لفظوں کے اندر آئے ان کو بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ان کے بھی یہی نام رکھ دیتے ہیں کہ مفرد ہے یا مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی کہ منطقی کس سے بحث کرتا ہے؟ قول معقول سے۔ قول معقول کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو ذہن میں آئی اور اسی کو پھر زبان سے ادا کر دیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ قول ملفوظ کہلاتا ہے۔ اور منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف ہے؟ قول معقول کی طرف، وہ اس سے بحث کرتا ہے۔ لیکن قول معقول دوسرے کو سمجھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک آپ کہیں گے نہیں دوسرے کو آپ کے ذہن کی بات کا پتہ ہی نہیں۔ تو اور جو ہم لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے، مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے، اسی طرح جو عقل میں بات آئی وہ بھی کبھی مفرد ہوگی، مرکب تام ہوگی، اور کبھی مرکب، لیکن اصلاً تو گویا یہ مفرد، مرکب تام، مرکب ناقص ہونا کس کی کس میں ہے؟ قول معقول کی. لیکن قول معقول کو آگے بتلانے کے لیے سہارا کس کا لیا جاتا ہے؟ الفاظ. تو پھر طبعاً قول ملفوظ میں بھی یہ قسمیں بن جاتی ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی آپ دیکھیے بھائی، جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اگر اکیلی چیز کا علم ہے تو اسے کہتے ہیں تصور. بھائی ایک چیز کا ذہن میں ایک بات ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تصور. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ثابت کیا جاتا ہے. مثلا آپ کے ذہن میں صرف زید کا خیال آیا، صرف زید بھائی، تو یہ زید اکیلا ہے، یہ کہلائے گا تصور بھائی. کیا کہلائے گا؟ تصور کہلائے گا. لیکن اگر اس زید پر آپ کوئی حکم بھی لگا دیتے ہیں، کوئی چیز اس کے لیے ثابت کر دیتے ہیں، مثلا آپ کے ذہن میں زید کے لیے عالم ہونے کا خیال آیا کہ زید عالم ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں آئی، تو یاد رکھیے آپ نے زید کے لیے عالم ہونے کو ثابت کر دیا. کیا کر دیا؟ ذہن کے اندر آپ نے زید کے لیے کیا ثابت کر دیا؟ عالم ہونا. آپ نے کیا بات کیا آئی ذہن میں آپ کے؟ زید عالم ہے، تو آپ نے زید کے لیے کیا ثابت کر دیا؟ عالم ہونا. اسی طرح میں کہتا ہوں میں پیاسا ہوں، اس تو میں نے اپنے لیے کیا ثابت کر دیا؟ پیاسا ہونا. آپ کہتے ہیں ہم سبق یاد کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے لیے کیا ثابت کر دیا؟ سبق کا یاد کرنا. تو دیکھو ایک چیز دوسری کے لیے ثابت کر دی، یہ تصدیق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ تصدیق کہلاتا ہے جس میں ایک چیز دوسری کے لیے ثابت کی جائے، ثابت کی جائے. سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ جس میں تصدیق کے اندر کیا ہوگا، ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت کی جائے گی، ثابت کی جائے گی. اور کبھی ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی جائے گی. اگر آپ کے ذہن میں زید کے لیے آیا کہ زید عالم نہیں ہے، تو آپ نے عالم، زید کے لیے عالم ہونا ثابت کیا یا اس سے نفی کی؟ زید سے عالم ہونے کی نفی کی. میں کہتا ہوں میں پیاسا نہیں ہوں، تو میں نے اپنے لیے پیاسا ہونا ثابت کیا یا اس کی نفی کی؟ نفی کی. تو بس کسی چیز کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے یا کسی چیز کی اس سے نفی کی جائے تو یہ تصدیق کہلاتی ہے بھائی. کیا کہلاتی ہے؟ تصدیق، تصدیق کہلاتی ہے بھائی. اور یاد رکھیے کہ تصدیق کے اندر پختہ یقین ہونا ضروری ہے. آپ کے ذہن میں آیا زید عالم ہے، تو یہ تبھی تصدیق کہلائے گا جب آپ کو پکا یقین ہو کہ زید کیا ہے؟ عالم. آپ نے ذہن میں سوچا زید عالم ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے. یا آپ کے ذہن میں آیا کہ زید عالم نہیں ہے تو اس کا آپ کو یقین ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے. اگر یقین نہ ہو تو پھر اس کو تصدیق نہیں کہیں گے، بلکہ یہ پھر تصور میں داخل ہو جائے گا بھائی. تو معلوم ہوا تصدیق کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، اور نیز اس کا پختہ یقین بھی ہونا ضروری، جبکہ تصور میں ایسا نہیں ہوگا. پھر تصور کی بھائی کئی صورتیں بن جاتی ہیں. تصور کی مثلا کبھی ایک ہی چیز کا خیال دل میں آیا، مثلا اکیلے زید کا، یہ کیا ہے؟ اکیلے زید کا خیال، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ ثابت کیا؟ کسی چیز کی نفی کی؟
نہیں.
تو آسان سی بات ہے, یہ کیا ہے؟ تصور ہے. کبھی تین چار چیزوں کا خیال آئے گا یا دس کا آئے گا, لیکن ایک کے لیے دوسری چیز ثابت نہیں. مثلا میرے ذہن میں آیا زید, عمر, بکر, خالد, تین چار چیزیں آئیں, لیکن کیا ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہے؟ ثابت نہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے. کبھی دو چیزوں کے درمیان نسبت بھی آ جائے گی. بھائی کیا آ جائے گی؟ نسبت بھی آئے گی, لیکن تام نہیں ہوگی, ناقص ہوگی. یہ بھی تصور ہے. مثلا میں نے کہا زید کا بھائی, زید کا بھائی, تو یہ بھی یاد رکھیے. اب زید کا بھائی, اس کے زید کے بھائی کے لیے کوئی چیز میں نے ثابت کی
نہیں.
ہاں میں کہتا زید کا بھائی عالم ہے, زید کا بھائی گھر چلا گیا, تو پھر میں اس کے لیے کوئی چیز ثابت کرتا. لیکن میں نے تو صرف کیا ذہن میں آیا میرے, زید کا بھائی. اب ان دونوں میں نسبت ہے, تعلق ہے, لیکن یہ نسبت کس قسم کی ہے؟ تام نہیں ہے. اس سے پوری بات سمجھ میں, میں نے آپ کو اسے کہا زید کا بھائی, آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہیں گے بھائی پوری بات تو کریں, اس کو کیا ہوا؟ وہ زندہ ہے, مر گیا ہے, گھر چلا گیا ہے. کوئی حکم لگے گا تو آپ کو بات کا پتہ چلے گا, جب تک حکم نہیں لگا آپ کو بھی اس کا علم نہیں. نسبت ہوگی, لیکن وہ نسبت کیا تھی؟ ناقص ہو تو اسے بھی کیا کہیں گے؟ تصور کہیں گے. چاہے دو تین لفظ ہوں, چاہے پانچ چھ لفظ ہوں, چاہے آٹھ دس لفظ ہوں, جب تک نسبت تام موجود نہیں, ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت نہیں, اس وقت تک اسے تصدیق نہیں کہہ سکتے. تو زید کا بھائی, یہ اس کو کیا کہیں گے؟ تصور. آپ اس میں اور اضافہ کریں, زید کے بھائی کا پڑوسی, تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تصور ہی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان میں تو نسبت تام ہی نہیں ہے. اور کبھی نسبت ہوتی ہے, تام ہوتی ہے, لیکن اس میں تردد ہوتا ہے, شک ہوتا ہے. مثلا آپ کے ذہن میں آیا زید عالم ہے, اب نسبت تام ہے. نسبت کیا ہے؟ تام ہے, یعنی بات پوری ہے, لیکن آپ کے ذہن میں تردد ہے اس کے عالم ہونے میں اور عالم نہ ہو. تو اگر تردد ہو تو تردد کی صورت میں پھر, تردد یعنی شک, شک ہے تو پھر اس صورت میں دونوں جانبین برابر ہوں گی. ایک جانب کیا؟ کہ زید عالم ہے, اور دوسری جانب کیا؟ زید عالم نہیں ہے. تو اگر دونوں جانبین برابر ہوں, اس کا بھی آپ کو, زید کے عالم ہونے کا بھی آپ کا اتنا ہی خیال ہے جتنا زید کے عالم نہ ہونے کا خیال ہے, تو دونوں جانبیں برابر ہوئیں, اس کو کہتے ہیں شک. بھائی کیا کہتے ہیں؟ شک, اصطلاحی لفظ ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک تو ویسے شک تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن منطق کی کتاب میں جب شک کا لفظ آ جائے, اس کا کیا معنی آپ سمجھیں گے؟ کہ اس میں دونوں جانبوں کا خیال برابر ہے. بھائی تردد ہے ایک چیز کے ہونے اور نہ ہونے میں, اور دونوں جانبیں برابر ہیں, ہونے کا بھی اتنا ہی خیال جتنا نہ ہونے کا. اور اگر تردد ہے لیکن ایک جانب راجح ہے, ایک کا خیال آپ کو زیادہ ہے, مثلا آپ کے ذہن میں شک کس بارے میں آیا؟ زید کے عالم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں, لیکن زیادہ خیال آپ کا یہ ہے کہ زید عالم ہے. تھوڑا سا البتہ یہ بھی البتہ ذہن میں خیال آتا ہے, وہم آتا ہے کہ شاید عالم نہ ہو, عالم نہیں ہے. تردد میں دونوں جانبیں برابر ہو تو اسے کہتے ہیں شک, اور تردد کے اندر اگر ایک جانب راجح ہے تو اس جانب راجح کو کہتے ہیں ظن, وا کے ساتھ وا. تو اگر یوں کہیں حکم, حکم کے اندر اگر تردد ہو اور ایک جانب راجح ہو دوسری مرجو ہو, تو راجح کو کیا کہتے ہیں؟ ظن. اور جو مرجوح ہوتی ہے اسے وہم کہتے ہیں، اور جو مرجوح ہو اسے وہم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو شک ہے جس میں دونوں جانبیں حکم کی برابر ہیں، ہونے کا بھی اتنا ہی خیال نہ ہونے کا بھی، یہ کس کی قسم ہے؟ تصور کی۔ کس کی قسم ہے؟ تصور کی۔ تو آپ کے ذہن میں آیا زید عالم ہے، لیکن تردد ہے ذہن میں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر دونوں جانبیں برابر ہو تو شک، ذہن میں آیا کیا؟ زید عالم ہے، لیکن آپ کو یقین ہے یا آپ تردد کا شکار ہیں؟ اور دونوں جانبیں برابر ہیں یا کوئی ایک جانب راجح ہے؟ دونوں جانبیں برابر ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شک۔ اور یہ کس کی قسم ہے؟ تصور کی قسم ہے۔ اور اگر ایک جانب راجح ہو دوسری مرجوح ہو تو راجح کو کیا کہیں گے؟ ظن کہیں گے۔ اور یاد رکھنا ظن تصدیق کی قسم ہے، البتہ وہم جو ہے وہ جو تھوڑا خیال تھا وہ بھی تصور کی قسم ہے بھائی، وہ بھی کس کی قسم ہے؟ تصور۔ تو ظن کے اندر زیادہ خیال ہوتا ہے، راجح ہوتا ہے وہ جانب بھائی، راجح بھائی۔ تو یہ یقین کے قریب ہو گیا جب ایک جانب راجح ہوئی، اس لیے تصدیق کی قسم ہے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات ہوئی اب تک ہماری؟ بات کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، ایک معقول اور ایک ملحوظ۔ معقول کسے کہتے ہیں؟ وہ جو عقل میں بات ہے۔ اور ملحوظ کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، جس پہ ملحوظ تلفظ سے ہے، جس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو جن پر ہم تلفظ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں یہ مفرد ہے، کبھی یہ مرکب ہے، مرکب تام، کبھی کہتے ہیں مرکب ناقص ہے۔ اسی طرح ذہن میں آنے والی بات بھی کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی مرکب ناقص، اور کبھی مرکب تام۔ اور منطقی بحث کس سے کرتا ہے؟ قول معقول سے بحث کرتا ہے۔ اور اصل میں تو یہ مفرد اور مرکب ہونے کے ساتھ موصوف کون ہوتا ہے؟ قول معقول۔ لیکن اس کو ادائیگی کے لیے چونکہ سہارا الفاظ کا لیا جاتا ہے، الفاظ کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے، تو اس لیے الفاظ کے اندر بھی طبعاً یہی قسمیں جاری ہو جائیں گی بھائی، مفرد، مرکب تام اور مرکب ناقص وغیرہ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ذہن کے اندر کبھی تو اکیلی چیز آئے گی، یا کبھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جائے گا۔ اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تصدیق کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اسی طرح اگر ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ تو زید عالم ہے، یہ کیا ہے؟ تصدیق۔ اور زید عالم نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تصدیق۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے بھائی تصدیق کے اندر، تصدیق کے اندر۔ اور تصور کے اندر میں نے بتایا اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، کبھی صرف ایک ہی چیز کا خیال ہوگا، یہ بھی تصور ہے، کبھی زیادہ چیزوں کا خیال ہوگا لیکن ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت نہیں ہوگی، تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور۔ کبھی دونوں کا آپس میں تعلق ہوگا، ان میں نسبت ہوگی لیکن نسبت تام نہیں ہوگی، یعنی بات جملہ پورا نہیں ہوگا، جیسے زید کا بھائی، زید کے بھائی کا پڑوسی، یہ سب کیا ہیں؟ تصور ہیں۔ اور کبھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہوگی، زید عالم ہے لیکن آپ کو تردد ہوگا، یقین نہیں ہے۔ تو اگر تردد ہے پھر دیکھیں دونوں جانبیں برابر ہیں یا برابر نہیں، اگر دونوں جانبیں برابر ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ شک کہیں گے۔ اور یہ بھی کس کی قسم ہے؟ تصور ہی کی قسم ہے۔ اور اگر ایک جانب راجح ہو اور دوسری مرجوع ہو تو جانب راجح کو کیا کہتے ہیں؟ ظن۔ اور جانب مرجوع کو وہم کہتے ہیں، جانب راجح کو ظن اور جانب مرجوع کو وہم کہتے ہیں۔ اور یہ ظن کس کی قسم ہے؟ تصدیق کی۔ البتہ وہم کس کی قسم ہے؟ یہ تصور کی قسم ہے بھائی، تصور کی قسم۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح بھائی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت نہیں کیا جاتا۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا زید آیا تھا، تو میں نے کوئی چیز زید کے لیے ثابت کی نہیں، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ایک بات پوچھ رہا ہوں، یا میں آپ سے کہتا ہوں زید کی پٹائی کرو، اے ضریب زیدان، کیا میں نے زید کے لیے کوئی چیز ثابت کی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ زید کی کیا کرو، پٹائی کرو۔ تو یہ جو انشاء کے یہ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ تصور کی قسم ہے، تصور ہے بھائی، کیونکہ تصدیق کی ہم نے کیا تعریف پڑھی، ایک چیز کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت ہو یا اس کی نفی ہو، اور جملہ انشائیہ میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا، ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت نہیں ہے یا ایک سے دوسری چیز کی نفی نہیں، اس لیے ان جملہ انشائیہ کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کیا ہیں، تصور ہیں بھائی، تصور بھائی۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلیے، بس پھر کل اس کو خوب اچھی طرح یاد کر کے آئیں بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔